وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ حکومت کی جانب سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو دی گئی ہدایت کی خبر سے شروع کریں گے کہ کشمیر میں ہندو مندر اور سکھ عبادت گاہوں کی مرمت کی جائے. آگے چل کر ہم کشمیر پر پاک بھارت تنازعہ, افغانستان پر طالبان کا بیان اور آخر میں امریکہ میں سردی کی شدید لہر پر بات کریں گے, اور ان چاروں موضوعات پر ہم آپ کو بھی سنیں گے. آپ ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789. اس پہلے موضوع پر, یعنی کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حکومت نے ہدایت دی ہے کشمیر کی انتظامیہ کو کہ وہ وہاں پر سکھ عبادت گاہوں اور ہندو مندروں کی مرمت کریں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی نے, جبکہ آثار قدیمہ کے ماہر سکندر علی ہولیو بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم سب سے پہلے اسی موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں روشن مغل.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے علاقے میں موجود ہندو اور سکھوں کی مذہبی عبادت گاہوں کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب پاکستانی کشمیر کے علاقے وادی نیلم میں صدیوں پرانے شاردا مندر کے تحفظ کے لیے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں قائم سیو شاردا کشمیر کمیونٹی نامی تنظیم کی طرف سے پاکستانی کشمیر کے محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ سے شاردا مندر کے تحفظ اور تقدس کی بحالی کے لیے درخواست کی گئی ہے. پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کی طرف سے ماضی میں علاقے میں آباد اقلیتوں کے مذہبی مقامات کی بحالی کے بارے میں متعلقہ محکموں کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. صدیوں پرانے شاردا مندر کی تاریخی حیثیت کے بارے میں پاکستانی کشمیر کے محکمہ آثار قدیمہ کے سابق ناظم اعلیٰ جاوید ایوب نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
اس کے بعد پھر جب یہاں پہ ہندو سیولائزیشن آئی تو ہندو سیولائزیشن کی ڈومینیشن کے بعد پھر یہ ہندو ٹیمپل کے طور پہ مشہور ہو گیا, اور اب تک جو اس کی وجہ شہرت ہے وہ آج کل جو ہے 12ویں صدی سے 8ویں 10ویں صدی سے اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ہندو ٹیمپل پھر کے طور کے اوپر یہ جانا جانے لگا. بیسک اس کی یہی ہے کہ یہ مختلف تہذیبوں کے حوالے سے اس کی امپورٹنس رکھتے ہیں, اور ہندوؤں کے لیے اب یہ ایک بہت ہی متبرک جگہ ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد, نیلم اور میرپور میں ہندو اور سکھوں کے کئی مذہبی مقامات ہیں جو 1947 سے بند ہونے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہیں. پاکستانی کشمیر کی حکومت کی طرف سے علاقے میں مندروں کی بحالی کے لیے پاکستان میں ہندوؤں سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ رمیش کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مقامی فوجی حکام کی طرف سے شاردا ٹیمپل کے بارے میں ان سے رابطہ کیا گیا تھا.
مجھے وہاں پہ کمانڈر نے کانٹیکٹ کیا تھا ایک مرتبہ, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کو وزٹ کریں اور پھر ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں. انہوں نے مجھے کہا تھا اب میں ایک مرتبہ وزٹ کروں, اس کے بعد میں کرتا ہوں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے وجود میں آنے سے قبل بڑی تعداد میں سکھ اور ہندو آباد تھے, اور ان کے 1947 میں علاقے سے ہجرت کر جانے کی وجہ سے ان کی عبادت گاہیں خستہ حالی کا شکار ہیں. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
اور ہم جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی سے ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر توقیر, آپ کے علم میں ہے کہ کرتارپور کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے. اب یہ بڑی خوشائن بات نظر آتی ہے کہ کشمیر کی انتظامیہ جو ہندو مندر ہیں اور سکھ عبادت گاہیں ہیں ان کی مرمت کی طرف ان کو راغب کیا گیا ہے. آپ کا تعلق کشمیر سے ہے, آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں, آپ بتائیے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس سلسلے میں.
جی جی بالکل, جس طرح روشن مغل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے, پاکستانی کشمیر میں جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں کچھ سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے, اور یہاں پر جو ضلع میرپور ہے, ضلع کوٹلی ہے, اور اسی طرح ضلع پونچھ کے کچھ علاقوں میں, مظفر آباد اور نیلم میں جو ہندوؤں اور سکھوں کے مقدس مقامات ہیں یا جو مندر ہیں, گردوارے ہیں, ان کو واضح احکامات جو ہے وہ حکومت نے جاری کیے ہیں متعلقہ محکموں کو کہ وہ ایک تو ان کی اراضی جو ہے وہ واگزار کروائیں. کافی سارے جو مندر ہیں, زیادہ تر ہندو عبادت گاہیں ہیں, تو ان کی جو زمین ہے اس پر قبضے ہو چکے ہیں اور اکثر جگہوں پہ ان مندروں کو یا تو مکمل ڈیمالش کر دیا گیا یا ان کو کسی نہ کسی مکان یا تعمیر کا حصہ بنا کے تو اس کو استعمال میں لایا جا رہا تھا. تو اب گورنمنٹ نے سنجیدگی کے ساتھ جتنے بھی ڈسٹرکٹ یہاں پہ آفیسرز ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو کہ وہ یہ علاقے مندروں کی جو زمینیں ہیں وہ واگزار کروائیں, خالی کروائیں اور ان کو ایک باؤنڈری وال کے اندر لے آئیں اور ان کی مرمت کے لیے جو ہے وہ پلان بنانا شروع کریں. تو شاردا مندر کے حوالے سے بھی سرحد کے اس پار سے جو یاتریوں کا ایک کافی عرصے سے مطالبہ چلا آ رہا تھا وہ بھی اس تناظر میں ابھی شاید یہ فیصلہ تو نہیں کیا گیا کہ وہاں سے یاتریوں کو آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا, لیکن جو تیاری ہے اور جو سیاحت کے محکمے کو بھی فورن ٹورسٹ کے لیے یہ دیا گیا ہے ایک حکم نامہ وہ بھی آیا ہے سامنے کہ اب یہ اسلام آباد سے اجازت نامے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور فورن ٹورسٹ جو ہیں وہ آزاد کشمیر آ جا سکیں گے. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ حکومت اس معاملے پہ سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے اور لامحالہ پاکستان کی حکومت کی کلیئرنس کے بعد یہ ہوگا, چونکہ ایسے بہت سارے علاقے ہیں جیسے شاردا کا علاقہ ہے تو وہاں پہ جو ملٹری کی پریزنس ہے وہ کافی زیادہ ہے, تو اس حساب سے آن بورڈ لے کے ہی تو یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے.
بالکل, اس پر ہم چلتے ہیں آثار قدیمہ کے ماہر سکندر علی ہولیو کی طرف. سکندر ہولیو, آپ بتائیے, ہم نے یہ بھی خبر یہاں سے نشر کی تھی کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے این او سیز ختم کر دیے گئے ہیں بہت سارے ممالک کے لیے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح سے یہ ہدایات دی گئی ہیں مندروں کے لیے اور سکھ عبادت گاہوں کو بہتر کرنے کے لیے, ان کو ریسٹور کرنے کے لیے, یہ کس حد تک آپ کے خیال میں مفید رہے گا, نہ صرف بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے لیکن باقی کی دنیا کے لیے؟
یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ کرتارپور کے بعد انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو تعلقات کی بحالی اور ایک نارملائزیشن کا پس شروع ہوا ہے, کیونکہ یہ جو سکھ اور ہندو عبادت گاہیں ہیں اور جو دونوں مذاہب ہیں ان کا تعلق اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر بھارت میں مقیم ہیں اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیونکہ کشیدہ تھے اور بارڈر کے اوپر معاملات ٹھیک نہیں تھے, تو یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ان کے ماننے والے تھے اور ان کی عبادت گاہیں تھیں تو وہ زیادہ تر سفر وہی کرتی تھی, تو اب خستہ حالی تھی ان کے مندروں پہ اور ان کی عبادت گاہوں کے اوپر, خاص طور پہ جو بارڈر کے قریب تھے. شاردا کی جہاں تک بات ہوئی, شاردا ایٹ ون ٹائم سینٹر آف ایکسیلنس کہا جاتا تھا, جس طرح ٹکسیلا کی بات ہوتی ہے بدھزم کے متعلق, اس طرح سے ہندوزم اور اسپیشلی جو سکھوں کے متعلق ان کی جو نالج کا ایک سینٹر تھا, تو اگر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ سکھزم کی, بدھزم کی اور اس کے علاوہ ہندوزم کی یہ پوری ایک آئیڈیل بیلٹ بنتی ہے جو یہ پوری بارڈر, پوری انڈیا پاکستان بارڈر کے ساتھ چلتی ہے, اور کھوکھرو پار جو یہاں پہ سندھ سے لے کے کشمیر تک آپ جائیں گے تو اس میں ہزاروں ایسی سائٹس ہیں, ہزاروں ایسی سائٹس ہیں, مندر ہیں, عبادت گاہیں, ان کی مقدس مقامات ہیں جہاں پہ ایک ریلیجس ٹورزم کی ایک آپ سمجھیے کہ ایک ایسی صورت اور نوبت بن سکتی ہے جس میں دونوں ممالک کے لاکھوں ہی کروڑوں لوگ جا سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں دونوں ممالک کو, ٹورزم کے مد میں فائدہ ہو سکتا ہے, ایک طرح کا بالکل وہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک ٹورزم ڈپلومیسی دونوں ممالک کے اندر نکل سکتی ہے, اور ایک بہت اچھی بات ہے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک طرح کا ایک نیا ایک
بالکل
آرکیولوجی اور یہ جو ہے اس طرح کے معاملات پہ پروائیڈ کر سکتی ہیں.
آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں اور وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. کشمیر چلتے ہیں جہاں سے شوکت مغل نے کال کی ہے. کشمیر سے شوکت مغل.
السلام علیکم, کیا میری آواز نہیں آ رہی؟
جی جی بالکل آ رہی ہے.
شوکت مغل عرض کر رہا ہوں, کیا اس سمانی آزاد کشمیر سے. بہن جی اصل میں گزارش یہ ہے, ٹھیک ہے یہ اچھے اقدامات ہیں یہ ہونے چاہیے, مگر جو آئے روز انڈیا اور پاکستان کی فائرنگ ہو رہی ہے جس میں نہتے کشمیری پس رہے ہیں, آئے روز دونوں سائڈوں پہ کشمیری آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہ انڈیا میں اتنا دم ہے کہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کرے, نہ پاکستان میں اتنی جرت ہے کہ وہ نیو دہلی کے اوپر مزائل داغے. تو یہ کشمیریوں کو کیوں غلام بنا رکھا ہے دونوں ممالک نے, اور کیوں کشمیریوں کو مار رہے ہیں؟
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اسی پر ابھی اگلے چند منٹ کے بعد بات کریں گے, کیونکہ سری نگر سے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک تجزیہ کار. لیکن چلتے ہیں چونیا جہاں سے طارق چغتائی کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم نفیسہ بہن. کرتارپور بارڈر کے بعد اگر دیکھا جائے تو مذہبی جو مقدس مقامات ان کا کسی کے بھی ہوں وہ انتہائی قابل تحسین یہ قدم ہے. تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کرتارپور بارڈر کے بعد یہ بہت اچھا بولڈ سٹیپ لیا گیا ہے, تو یہ کیا ہو سکتا ہے ایسے کہ یہ خیر سگالے کے جذبات مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں بھی یہ معمول ثابت ہو سکیں, یہ جو جذبات آپ پیدا ہو رہے ہیں؟
شکریہ. غلام خان نے کال کیا ہے اٹک سے.
جی جی السلام علیکم. جی میڈم خان.
وعلیکم السلام.
جی اب یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کرے یہ مقدس مقامات جو ہے نا جی ان کی دیکھ بھال مرمتی اچھی طرح ہوتی رہے, کیونکہ ہر کسی کا مذہب جو ہے وہ اس کے لیے پیارا ہے, اور اس کا احترام بھی مسلمانوں کے پاس تو ہے کہ ہر مذہب کا احترام کیا جائے. پھر الحمدللہ کہ یہاں کسی مندر کو اس طرح گرایا نہیں گیا جس طرح کے بابری مسجد کو یلغار کے طور پہ گرایا گیا ہے. پھر بھی اگر مرمت کر دی جائے تو عرض یہ ہے کہ کوئی اس کو پوجا پاٹ کرنے والا ہوگا ہی تو مندر صحیح رہے گا.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بالکل 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 آپ کی بات سن لی ہم نے. کامیاب بنگش کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مندروں کی دیکھ بھال یقینی طور پر بہتر عمل ہے اور اس کا احترام ضروری ہے. تمام مذہب ہر جگہ پر ہر ملک میں آزادی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ تشویش ہے کہ جو مسلمانوں کی مساجد ہوتی ہیں ان کا بھی احترام کرنا ضروری ہے, جیسا کہ بھائی نے فرما دیا اور میں بھی وہی الفاظ دہرانا چاہتا ہوں. جس طرح ہندوستان میں بابری مسجد کے واقعہ ہوا تھا یہ قابل مذمت ہے. موقع دینے کا شکریہ.
اور راجن پور سے شاہ محمد مزاری کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی جی بی بی میرا سوال یہ ہے, میں کہتا ہوں بڑا پلیئر جو ہے امریکہ وہ بیچ میں آ جائے, ان کو بات چیت سے مسئلہ حل کروائیں, ہندوستان اور پاکستان کا عوام کا رایا لے, جو کشمیر کا عوام ہے اس کا رایا لے, جہاں ہندوستان سے جانا چاہتے ہیں وہاں جائیں, پاکستان سے جانا چاہتے ہیں. کیا ہے پلیئر بڑا ہے, بڑا پلیئر سے کام بغیر نہیں ہوتا. تو یہ ہوگا مجھے یہ سوال ہے. جی
اور ہنزہ سے درویش.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم جو مقدس سے عمارتوں کی بات کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے, دوسروں کے درمیان جو نفرتی مواد ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. جس طرح ہندوستان جو چھتیس گڑھ ہے وہاں پر لوگوں کو, ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظلم کا شکار ہے, وہاں گائے پر ظلم ہو رہی ہے, لیکن اس کا اثر تھوڑا پڑے گا, لیکن انشاءاللہ یہ اگر یہ آگے چلا تو دوسرے کے نفر سے دور ہو جائیں گے.
بہت شکریہ. اور ایک اور کالر کو لیتے ہیں کشمیر سے, راجہ مقصود.
ہلو.
جی جی بات کیجیے.
جناب یہ جو مغل صاحب نے فرمایا نا چاہیے سمانی سے, میں بھی اسی علاقے سے بول رہا ہوں کہ یہ بارڈر لائن کی جو فائرنگ ہے اس میں انڈیا اور پاکستان والوں نے تو اپنے اپنے مفاد کو رکھا ہوا ہے نا. ویسے یہاں بارڈر کے نزدیک اگر کوئی ساتھ دیکھنے والا آئے تو وہ اس کو چیک کرے کہ غریب لوگ جو ہے ایک کلو میٹر سے بھی کم فاصلے پہ بارڈر پہ رہتے ہیں اور آرمی والے خود ہی فائرنگ رات کو کرتے ہیں اور جانی نقصان کی کسی کو قدر نہیں ہے. لہٰذا یہ جو لیڈر صاحبان ہیں ان سے گزارش ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کو ایسا ایک بہترین رائے عمل اختیار کرے جس سے انسانی جان کی قدر کی جائے.
بالکل بالکل صحیح ہے اور یہی ہماری بحث اس وقت جاری ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سکندر علی ہولیو کو خدا حافظ کہیں گے اور اس وقت کشمیر کا جو تنازع ہے اس پر جو تازہ ایک تنازع کھڑا ہوا ہے اس پر ہم سری نگر سے ڈاکٹر شیخ شوکت حسن کو سنیں گے جبکہ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر توقیر گیلانی. لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان نے ہندو اور سکھ عبادت گاہوں کو کی مرمت کے لیے آرڈرز دیے ہیں, احکامات دیے ہیں. اس وقت ہم لوٹتے ہیں سکندر علی ہولیو کی طرف. سکندر ہولیو, آپ بتائیے, آپ نے کالرز کو بھی سنا اور بنیادی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر سب سے بڑا معاملہ ہے, متنازع معاملہ ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ. اس وقت جس طرح سے احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ عبادت گاہیں جو ہندوؤں کی اور سکھوں کی تھیں پاکستان میں ان کی مرمت کی جائے اور آپ جانتے ہیں اس کی وجہ سے بھارت سے بھی لوگ آئیں گے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے میں کس حد تک ایک کردار ادا کریں گے؟
دیکھیں, ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ کرتارپور کے بعد ایک امن کی بات شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب امن کی بات چلتی ہے تو ایک ڈیفیوز ہو جاتا ہے ٹینشن. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو ان کے مقامات ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹینشن جب کم ہو جاتی ہے تو آپ ان کے جہاں جو ڈیمیجز ہیں ان کے جو مقامی انتظامیہ ہے جیسے ڈپٹی کمشنرز ہیں اور جو ان کے عملدار ہوتے ہیں, جو ان کی کاؤنسلز ہوتی ہیں, وہ جا کے اسسمنٹ کرتی ہیں کہ کیا کیا ڈیمیجز ہیں تاکہ ان کی ریپیئر کی جا سکے, تو وہ کام ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں منسلک ہیں امن کے ساتھ. اگر بارڈر کے اوپر ٹینشن ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکتا, لیکن آج کل بارڈر کے اوپر ٹینشن کم ہوگی تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی اس کے ساتھ. سب سے پہلے تو امن چاہیے ہمیں اور جو اس کی طرف چل پڑا ہے ایک سلسلہ, لیکن ساتھ ساتھ یہ امن کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ ساتھ یہ سوسائٹی میں بھی ایک ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ یہ زیادہ جنگ نہیں چلا سکتے, اس لیے آپ کو مذہب کے علاوہ آپ کو ایک امن کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں ایک بیلنس بھی رکھنا پڑے گا. تو یہ جو چیز اگر آج اگر آپ ریپیئر کے اوپر چلے گئے تو کل اگر اور طرح سے بھی, جیسے ایک ملک میں ہمارے یہاں ایک آسیہ بی بی کا کیس چلا تھا پاکستان میں 10-12 سال کے بعد, ابھی کل ہی اس کا اختتام ہوا ہے ریویو کے بعد. آپ دیکھیے کتنا تناؤ تھا ہمارے ملک کے اندر, وہ ایک عیسائی مسیح خاتون تھی, اب جس طرح سے اس کا ڈراپ سین ہوا ہے اس خاتون کی جو ٹراما تھی, اسی طرح کئی ہمارے جو سکھ لوگ ہیں, کئی ہندو خواتین ہیں, کئی ہندو لوگ ہیں, کئی ہمارے اور جو نان مسلم ہیں ان کی پرسیکیوشن ہیں, کئی مسائل ہیں. مسلم میجارٹی ملک ہے تو جو نان مسلم ہیں ایم ڈی کے ہمارے مسائل ہیں, تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, ایک میسج دنیا کو دینا پڑے گا, اور اس میسج کے لیے میرا خیال ہے یہ اچھی پہل ہے اور اس کو آگے بڑھانا پڑے گا تاکہ ایک میسج جائے اور اس میسج کے ساتھ ہم بڑھیں گے تو ہماری دنیا میں سیوی ہوگی اور انشاءاللہ اس سے ایک بہتری آئے گی. اور اسی سے ہی جو آج کل ہماری گورنمنٹ نے ایک نیا ایک آئیڈیا اور نیا لوگو ڈالا ہے کہ ریلیجیس ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں گے اور ویزا فری کا جو ایک نیا پالیسی پرائم منسٹر عمران خان لائے ہیں کہ آن ارائیول ویزا ہوگی, دنیا کے سارے ممالک تقریباً ابھی یہ آئیں گے آئیں گے گھومیں گے تو وہ کیا دیکھیں گے؟ اس میں ہم بتا رہے ہیں بدھزم، سکھزم، ہندوازم اور اسلام، چار مذاہب پاکستان کی سرٹری ہیں، وہ آئیں دیکھیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی.
بالکل صحیح. ہم ان کو دکھا سکیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے آثار قدیمہ کے ماہر سکندر علی ہولیو جو اس وقت کراچی میں ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ڈاکٹر توقیر آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہمیں اس وقت کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسن نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر شیخ آپ سے ابتدا کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہیں کہ اس وقت بھارت کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ، اور اس سلسلے میں بھارت نے پاکستانی نمائندوں کو بھی طلب کیا تھا کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میر وائز عمر فاروق سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کیا. آج پاکستان نے بھارت کے ہائی کمشنر کو طلب کر دیا. یہ بتائیے، ایک طرف تو یہ مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے، دوسری طرف آپ کے خیال میں بھارت کے اندر کس حد تک ایک تاثر ہے کہ پاکستان در اندازی کر رہا ہے ان کے انتخابات میں؟
اصل میں در اندازی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کشمیر کے بارے میں کوئی واضح پالیسی دلی والوں کی نہیں ہے. ایک انتہا سے دوسری انتہا تک وہ چلے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ شیخ عبداللہ صاحب پاکستان جب چلے گئے 1964 میں تو پنڈت نہرو نے ان کو ہندوستانی پاسپورٹ نہیں بلکہ ایز اے کشمیری پاسپورٹ دے دیا اور کہا کہ جائیے اور ایوب خان سے کشمیر پر بات کیجیے. پھر مودی صاحب بھی خود بن بلائے پاکستان چلے گئے. اب اگر فون پر بات ہوتی تو اس پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ اس انداز سے واویلا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے نمائندے اور خود حریت والے کبھی ہندوستان سے بات کیے ہیں، کبھی پاکستان سے بات کیے ہیں، اور ایسا ماضی میں ہوا ایل کے آڈوانی سے حریت والے بات کیے، اور اسی زمانے میں میروائز صاحب کئی مرتبہ پاکستان چلے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ تھا جس پر واویلا کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ہمارے حکمران جو یہاں ہیں وہ لوگوں پر یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی سختی سے کڑائی سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. شاید یہی تاثر اپنے لوگوں پر وہ اس وقت رکھنا چاہ رہے ہیں، ورنہ کوئی اتنا بڑا یہ ایشو نہیں تھا جس پر ہندوستان پاکستان کے تعلقات اتنے زیادہ کشیدہ ہو جائیں.
بالکل جی جی. میں ایک اور نقطۂ نظر حاصل کرنا چاہوں گی ڈاکٹر توقیر گیلانی سے، یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ہیں. ڈاکٹر توقیر آپ بتائیے، بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت اتنی مقبول بھی نہیں ہے عوام میں، اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کانگریس کے لیے اب راہ ہموار ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کیا فرق آ سکتا ہے؟
جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی کشمیر کو لے کے تو دونوں ملکوں کے حکمران اس وقت جو واویلا کر رہے ہیں وہ دونوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. ایک طرف ایک نئی حکومت ہے جس کو اپنے ساتھ اپنے عوام کو ملانے کے لیے جو ہے وہ کچھ جیسچرز دینے ہیں، اور دوسری طرف ایک تیزی کے ساتھ مقبولیت کا گراف جو ہے وہ گرتا ہوا بی جے پی کا جو ہندوستان میں نظر آ رہا ہے. تو وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس بھی یہ ہتھیار ہے نفرت بیچنے کا کہ وہ اپنے ووٹر کو جو ہے وہ اس طرف راغب کر سکے پاکستان دشمن کو لے کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا ہے، اور اگر کانگریس بھی اقتدار میں اگر آتی ہے دوبارہ سے تو اس سے بھی کوئی بہت زیادہ توقعات رکھنا کہ ان کے آنے سے شاید کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ نفرت میں فرق پڑ جائے، لیکن جب تک کہ یہ دونوں ملکوں کے جو حکمران ہیں یہ اس اپنی قومی نفرت کو ایک دشمن بنا کے تو اس کی نفرت کو دیکھنے کی پالیسی ترک نہیں کریں گے، چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. ماضی میں بھی کانگریس حکومت کرتی رہی ہے اور پاکستان میں ڈائریکٹ فوجی حکومت بھی رہی ہے اسی انہی ادوار میں کہ جب کانگریس کی حکومت تھی. تو مسئلہ کشمیر جو تھا وہ اگر حل کرنے کی کوئی پالیسی ہوتی ان دونوں ممالک کی تو چیزیں بہتر ہوتی.
لیکن یہ بتائیے ڈاکٹر توقیر, ڈاکٹر توقیر آپ پہلے سیگمنٹ میں بھی موجود تھے, آپ بتائیے پاکستان نے جو مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف لے جا سکتا ہے؟
میرا نہیں خیال کہ اس کا مسئلہ کشمیر کے حال سے کوئی تعلق ہے. یہ اس طرح کے جیسز دینے کی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں. ابھی تو یہ بھی اتنا کنفرم نہیں ہے, بہت زیادہ 100% کنفرم نہیں کہ پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کے اس اقدام کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے یا مستقبل میں اس کو کیسے آگے بڑھنے دیا جاتا ہے. اور اگر راجہ فاروق اگر جن کی حکومت یہاں پہ اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے, اگر وہ کیری کرتے ہیں اس بات کو تو وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں کہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اچھا جسٹ جائے. اور کیا مطلب کشمیری ہندوؤں اور کشمیری سکھوں کو اجازت دی جاتی کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر جو مذہبی مقامات ہیں وہ وہاں آ کے سیز فائر لائن سے گزر کے تو وہاں کے عبادت کریں, یا یہ ایک جنرل ٹوریزم کی اس کو, تو یہ چیزیں تو ابھی طے ہونا باقی ہیں. لیکن اس طرح کے جتنے بھی اقدامات ہیں جس طرح کسی کالر نے بھی کہا تو وہ ساتھ ساتھ دوسری طرف بڑے کنکریٹ جو ہمارے پاس ایویڈینسیز ہیں وہ یہ ہے کہ ہر روز سیز فائر لائن پہ بدترین گولہ باری ہو رہی ہے اور دونوں اطراف جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے, ہر روز ہوتی ہے اور اس میں نقصانات بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مسئلہ کشمیر کے حال پہ مثبت یا منفی اثر پڑنے کے بجائے دونوں ملکوں کے حکمران جو اپنے وقتی مفادات ہیں ان کے لیے زیادہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے.
ڈاکٹر شیخ آپ بتائیے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ مشرف کے دور میں بھی دونوں طرف کی جو کشمیری ہیں ان کے لیے آنا جانا زیادہ آسان کر دیا گیا تھا, اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کشمیر کے حل کی طرف ایک قدم تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جس کو فوج کافی سپورٹ کرتی ہے, انہوں نے سکھوں کے لیے بھی کرتارپور کا رستہ کھول دیا ہے اور اب این او سیز ختم کر دیے ہیں مذہبی سیاحت کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ حکومت, پاکستانی حکومت کس جانب رما ہے؟
اصل میں یہ جن کو کاسمیٹک میجر کہتے ہیں, جب تک دونوں حکومتیں اس بات پر متفق نہ ہو جائیں کہ اس بنیادی مسئلے کو حل کرنا ہے یعنی کشمیر کے مسئلے کو, تب تک یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کوئی بڑی پیش رفت کا پیش خیمہ نہیں بن سکتے. جیسے ایل او سی میں لوگوں کو آنے جانے دیا گیا, لیکن یہ کہ وہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے اور اس میں اتنی زیادہ اڑچنیں ہیں کہ بہت کم لوگ اس سے مستفید ہو پائے. اسی طرح کاروبار کہا گیا کریں گے تو ابھی تک جو آئٹمز یہاں سے جاتے ہیں یا آئٹمز وہاں سے آتے ہیں ان میں کوئی بڑی یہاں کی چیز وہاں نہیں جا پاتی. اور مثال کے طور پر سیب ہمارا سب سے بڑی فصل ہے, یہاں سیب ان آئٹمز میں شامل نہیں ہے جو وہاں جاتے ہیں اور بہت کم ایسی تجارت ہوتی ہے. تو ایک کاسمیٹک میجر سے کوئی یہ سمجھے کہ کشمیر پر جو بہت دنوں سے مخاصمت چلی آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی, تو میرے خیال میں یہ ایک الوژن ہے, ایک وہم ہے. ضرورت یہ ہے کہ مخلصانہ طور پر دونوں ممالک بنیادی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک یہاں کے عوام کی جو بنیادی حقوق ہیں, یہاں کے عوام کی جو اسپائریشنز ہیں ان کو ایڈریس نہ کیا جائے. باقی یہ کاسمیٹک میجرز تو ہر حکومت اپنے ڈومیسٹک جو ان کے اپنے الیکشن کے یا دوسرے مسائل ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل کچھ دکھانا ہوتا ہے اس کے لیے کرتے رہتے ہیں, لیکن اس سے کوئی بڑی پیش رفت کی ہمیں امید نظر نہیں آتی.
جی جی, صوبیدار محمد اقبال نے کال کیا ہے کشمیر سے, ان کو سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ. جی جی, وعلیکم السلام.
صوبیدار محمد اقبال آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں, سمانی سے.
جی جی,
میں کائنڈلی آپ کے وساطت سے نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ صاحب اور مسلم کانفرنس کے سردار عتیق صاحب جو ہے, یہ پہلے ہفتے میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اگر ان کو بھی بلا لیا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. اور نیشنل کانفرنس کو ابھی اپنا مثبت کردار کشمیر کے لیے کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، ورنہ تاریخ ان کو جو ہے نا وہ نہیں بخشے گی. تو میں ابھی آپ سے بات بھی کر رہا تھا تو ساتھ ہی فائرنگ بھی ہو رہی تھی، آپ بھی سن رہے ہوں گے. تو یہ فائرنگ سے جو ہے نا ہمارے دونوں سائڈ کے کشمیری بھائی جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس پر جو ہے نا یہ ہماری دونوں کشمیری جو ہے نا بڑی جماعتیں جو ہے نا نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس کو کردار ادا کرنا چاہیے. بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی ہاں، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ باوجود ان میجرز کے اور جو ہمارے ماہرین کہہ رہے ہیں یہ کاسمیٹک میجرز ہیں، جب تک کہ کوئی دورس قدم نہیں اٹھائے جاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے تو کوئی خاص امید پیدا نہیں ہوئی ہے. لیکن اس موڑ پہ ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی، جبکہ کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسن سری نگر سے ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
شکریہ.
اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے افغانستان کے اندر امن لانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں. آج افغان طالبان نے بیان دیا ہے کہ وہ افغانستان میں مکمل طور پر جو ہیں اقتدار نہیں لینا چاہتے. طالبان میں کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین، انہوں نے قطر کی آفس میں کہا کہ طالبان اپنے ہی لوگوں کے ساتھ افغان دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جملہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ وہ یہ تاثر ختم کر دیں کہ وہ افغان انتظامیہ سے بات نہیں کرنا چاہتے. یہ معاملات انتہائی حساس ہیں، اور اس وقت جو ہیں ہمیں جوائن کیا ہے نور زمان اچکزئی نے، جو پاک افغان بارڈر پر ہیں اور ماہر ہیں. نور زمان اچکزئی، آپ کو خوش آمدید. تو آپ بھی یہ جو بات چیت ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت طالبان کا جو رویہ ہے اس میں کوئی لچک نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ کوئی برتری نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ ان کا جو لہجہ ہے، یہ جو تبدیل ہوا ہے کسی حد تک، اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟
ہاں جی، بالکل. افغانستان اس وقت امن کی طرف لوٹ آ رہا ہے. پچھلے 18 سال جو خونریزی افغانستان میں ہوئی ہے، اس وقت طالبان، امریکہ اور جو دیگر ایلیمنٹس اس کے درمیان مذاکرات قطر میں جاری ہے، اور اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روس میں بھی اس سلسلے میں ایک سیشن منعقد کیا جا رہا ہے اگلے چند دنوں میں طالبان اور دیگر جو ایلیمنٹس ہیں اس کے درمیان. تو ایک بہت بڑا تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر. پچھلے اگر ہم دیکھیں اس کو، پچھلے 18 سال سے موازنہ نہ کرے بلکہ پچھلے جو 40 سال میں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے افغانستان کے اندر. خاص کر طالبان کے موقف میں تبدیلی آئی ہے. ایک بہت بڑا لچک کا مظاہرہ کیا طالبان نے اس وقت. ایک تو وہ ڈٹے رہے کہ افغان حکومت کے ساتھ وہ براہ راست مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیں گے. تو اس پہ تو اس وقت حکومت پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے کہ طالبان کو ٹیبل ٹاک پہ لے آیا ہے، ان کو مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہی ہے، اور بڑی حد تک جو معاملات ہیں وہ طے ہو چکے ہیں. اب گورنمنٹ کے خط و خال باقی ہے کہ کس طرح کے گورنمنٹ بنے گا اگلے 18 ماہ کے دوران، جب امریکہ اور ان کی اتحادی فورسز افغانستان سے نکلیں گے. لیکن اب بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر صرف طالبان نہیں ہے، اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں وہاں پر. طالبان مخالف گروہ بھی ہے جو طالبان سے علیحدہ ہوا ہے، ان کا موقف اب تک سامنے نہیں آیا ہے کہ کیا وہ اس مذاکرات سے مطمئن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں سر کیا منع ہے. کیونکہ طالبان کا ایک بڑا دڑا جو تھا وہ علیحدہ ہوا تھا کچھ دو سال قبل, جب طالبان کے جو نئے سربراہ آئے تھے ہیبت اللہ اخنزادہ, اس پر اختلاف سامنے آیا تھا. تو یہ بھی ایک معمولی نہ سمجھا جائے کہ صرف طالبان ہی افغانستان میں امن لا سکتے ہیں. دیگر گروہ, خاص کر وہاں پر القاعدہ بھی موجود ہے, وہاں پر داعش بھی موجود ہے, اور طالبان ایک طالبان کا ایک اور بھی دڑا وہاں پر موجود ہے, ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. اب جو طالبان مخالف دڑا ہے اس کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اب وہ کیا موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ امریکہ اور طالبان کے جو براہ راست مذاکرات ہیں وہ اس کے ساتھ اگری ہیں, طالبان کے ساتھ جو معاہدے ہوں گے, اقتدار جو اب منتقل کیا جائے گا نئے حکومت کو, یا جو مطلب دیگر قسم کے جو معاملات طے کیے جائیں گے, کیا وہ گروہ اس سے مطمئن ہوگا, وہ گروہ اس میں شامل ہوگا, تو یہ بھی ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے.
بالکل صحیح ہے. اس وقت ہم کابل چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ ہیں افغانستان میں سینئر صحافی مریار عباسین. مریار عباسین, ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ افغانستان کے اندر خواتین کہتی ہیں کہ اس وقت طالبان مختلف سیاسی پارٹیوں اور نسلی گروپ سے بات کرنے پر اصرار کر رہا ہے, جبکہ ان کا خیال ہے کہ طالبان کو براہ راست افغان حکومت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو طالبان افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟
نفیسہ جی, سلام عرض کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو اور ہمارے آڈینس کو.
وعلیکم السلام جی.
یہ خواتین کیا کہہ رہی ہے یہ تو مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ افغانستان میں خواتین کا یہ جو سیناریو ہے یہ زیادہ تر پروجیکٹس کے حوالے سے زیادہ حد تک یہ ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, شو آف کے لیے ہے, اور ایک نمائش تھا کچھ بن چکا تھا افغانستان میں. در حقیقت افغانستان میں مور دین 96% وومن, یا وہ خواتین جو میرے خیال سے 96% سے زیادہ ہے ابھی بھی محروم ہے, ابھی بھی ان کے کوئی حقوق نہیں ہے, ابھی بھی بہت زیادہ کچھ پامال ہے. اور یہ جو پروجیکٹ بن رہے ہیں یہاں پہ 50 عورتیں ہیں جو مزہ اڑا رہے ہیں, اپنے آپ کو اپنے اکاؤنٹس بڑھا رہے ہیں, یہ جڑا مسئلہ ہے, مجھے اس میں انوالو ہونے کا کوئی ذوق نہیں ہے. جب بات آتی ہے پیس پروسیس کے حوالے سے اور طالبان کیوں افغان دولت یا حکومت سے بات نہیں کرتے, تو یا پہ ان کو بتانا چاہیے کیوں, کیونکہ جب ہم جاتے ہیں اپنے انالیسس کے بارے میں تو یا پہ کچھ ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ کیوں طالبان نہ کرے ایسا کچھ, اور اس کے پیچھے کیا ہے. اگر حکومت کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ بات چیت کر لو اور اس کے نتیجے میں ہم امن اور صلح کے شاہد ہو, تو اس حالت میں طالبان کیوں لڑ رہے تھے سوال اٹھے گا. طالبان نے جنوسائڈ کیا سوال اٹھیں گے, طالبان نے انٹرنیشنل کرمنل لاز اور ایکٹس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا اور ان کے اگینسٹ جا چکے ہیں, تو یہ وائلیشنز میرے خیال سے طالبان کے اگینسٹ جائیں گے. طالبان کا لاجک میرے نظر سے یہی ہے کہ وہ اس ایشو کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بات نہیں کریں گے. تازہ جو طالبان نے موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات کریں گے حکومت کے درمیان پولیٹیشین کے ساتھ جو اس آپ کی حکومت ہے اور جو قبلی حکومت میں حصہ لے چکے ہیں, پر گورنمنٹ کے وہ جو سرکل ہے وہاں پہ نہیں کریں گے گورنمنٹ, کیونکہ ان کے حوالے سے ایک پپٹ ہے وہ, اور بہت زیادہ مسائل جو میں نے آپ کو اشارہ کیا. تو ان کا لاجک ہے, دراصل بات یہ سامنے آتی ہے کہ طالبان کو بات کرنا کیوں پسند نہیں دولت کے ساتھ. میرے خیال سے تو گورنمنٹ کے حوالے سے ان کا لاجک یہی کچھ ہے, اور اسی حوالے سے وہ ایک اسکپ کر رہے ہیں ان چیزوں سے.
یہ بتائیے
افغانستان کے اچیومنٹس کے حوالے سے جی, آپ ایک بات جی نوٹس کرنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ کوئی دوسرا راستہ ہے طالبان کے پاس جو نہ تنہا صرف حکومت کے فائدے میں نہ ہو, وہ طالبان کا کوئی فائدہ ہے اس میں؟ تو ہمیں کوئی سٹرکچر نظر نہیں آ رہا. آپ کسی بھی پولیٹیشن کے ساتھ کسی بھی حزب کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. پر اوور آل افغانستان میں امریکی انوالومنٹ اور یہ کہ امریکہ کیا چاہتا ہے سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے میرے خیال سے.
بالکل. خیر باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پشاور سے ہمیں کال آئی ہے, ولایت خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
ہیلو.
جی جی ولایت خان پشاور سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں افغان امن کے بارے میں. افغان قوم اور امریکن قوم یہ دونوں قوم پاکستان کو امن کے لیے مدد کرنے کے لیے پلیز بھی بول رہے ہیں اور الزام بھی لگا رہے ہیں. مہربانی اشرف غنی صاحب کو تھوڑا سا سوچ کر کے بیان دینا چاہیے. بیمار کو سیب کھانا چاہیے, پیڑ گننا نہیں چاہیے. شکریہ, بہت مہربانی.
اور دیر سے لیاقت الملک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم جی نفیسہ بی بی.
وعلیکم السلام.
طالبان اور افغان گورنمنٹ امریکہ کے درمیان جو بات ناممکن تھی, میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ بہت کچھ تبدیلی آئی ہے اس موقع پہ. لیکن ایک بات میں ماہرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریجنل ممالک میں ایران ہو, پاکستان ہو یا انڈیا ہو, وہ بھی یہ تحفظات ان کے بھی ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہ لینڈ جو ہے یہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دنیا کی بڑی سپر پاور بھی یہ چیخ رہی ہے کہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کے پاس کون سا ایسی ایٹمی طاقت ہے. اگر روس سے ان کا خطرہ ہے یا چائنا سے اس کا خطرہ ہے, وہ تو نیچرل ہے. وہ تو طالبان اس میں نہ مداخلت کر سکتی ہے اور نہ اس کو روک سکتی ہے. اس منطق کو میں نہیں سمجھتا.
شکریہ. اور محمد شفیع چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی
السلام علیکم. جی بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں طالبان جو ہے یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم افغان بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے افغان حکومت کی بات نہیں کی. کیا اشرف غنی کے ساتھ کہیں طالبان ایسا سلوک تو نہیں کریں گے جس طرح نجیب اللہ کو جو ہے انہوں نے دو دن جو ہے چوک پہ لا کر لٹکا کر لوگوں کو تماشا انہوں نے دکھایا اور حالات کچھ ایسے ہی نظر آتے ہیں. بہت شکریہ.
اور افضل واحد نے کال کی ہے پشاور سے. افضل واحد جی بات کیجیے. افضل واحد. اچھا. اور گلفام بنگش نے کال کی ہے. گلفام.
ہلو میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں میڈم, جو لوگ بولتے ہیں نا کہ تبدیلی آ گئی ہے, تبدیلی تو لازم آ گئی ہے. ابھی تو امریکہ چلا جانے والا ہے, وہ تو چل جائے گا اور افغانستان میں ایک دفعہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گا. کیونکہ افغانستان ابھی بہت سے ملکوں کے کنٹرول میں, ایک ملک کی کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ اس کو سنبھالے گا. خدا حافظ.
شریف عمرانی نے کال کیا ہے تھر پارکر سے.
افغانستان کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں.
جی جی بات کیجیے.
امن کے بارے میں.
جی جی
میں بول رہا ہوں کہ افغانستان میں ہماری خارجہ پالیسی ناقص, جو وہ کارگردگی اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کا امن تباہ ہو رہا ہے.
اچھا.
اسی کی وجہ سے اگر یہ صحیح طریقے سے خارجہ پالیسی عوام کے امنگوں کے مطابق اگر دیکھی جائے تو دونوں ملکوں میں امن آ سکتا ہے.
اور معروف شاہد نے کال کیا ہے کشمیر سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا مہمانوں سے سوال ہے کہ طالبان یہ درست کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ تو امریکن لوگ ہیں نہیں, تو طالبان تو افغانیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یہ بات ان کی درست ہے نہیں؟
بنو سے محمد بشیر. جی محمد بشیر بنو سے.
اچھا محمد بشیر
جی میں یہ عرض کر رہا تھا نا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طالبان کا موقع بالکل صحیح ہے. اشرف غنی تو امریکہ کا کٹ پتلی ہے, امریکہ والوں کو چاہیے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے. کیونکہ یہ بیچارہ پھر کیا کرے گا, جب امریکہ چلا جائے گا تو طالبان تو اس کو اسی طرح نہیں چھوڑیں گے.
مریار عباسی, آپ نے کالرز کو سنا, آپ ظاہر افغانستان کے اندر ہیں, آپ بہتر طور پہ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کیا پیشن گوئیاں ہیں اس وقت. امریکہ جب چلا جائے گا تو اشرف غنی کی حکومت کا کیا بنے گا؟
نفیسا جی, پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں رہا کیوں میرے بھائیوں کو افغانستان کا مسئلہ وہاں پہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور یہ اپنے آپ کا ججمنٹ کر رہے کہ ایسا ہوگا, پھر ڈاکٹر نجیب کے یار حالات بدلے ہیں یہاں پہ, ویسا کچھ نہیں ہے جو ہم 1980s میں دیکھ چکے یا 1990s میں ہم نے جو کچھ دیکھا. ابھی یہاں پہ ہمارا ایک سسٹم ہے, سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں نیٹو, یہاں پہ کچھ اسٹریٹجک ایگریمنٹ موجود ہے, نہ تنہا یو ایس اے کے ساتھ, نیٹو کے ساتھ بھی سوفا کے نام پہ ہمارا ایک ایگریمنٹ موجود ہے جو ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ حافظ ہم چلے گئے. اور تو جانے کا یہ جو پروسیس ہے یہ شروع ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, افغانستان میں یہی انالیسس ہو رہی ہے ابھی, پر کب جائیں گے کیسے جائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور یو ایس ایک گارنٹی چاہتے ہیں طالبان سے, طالبان گارنٹی چاہتے ہیں یو ایس سے, تو یہ پہلی بار ہے جب افغانستان میں ہمیں امید دے رہے ہیں ہم پھر نہیں جائیں گے ایک سول وار کی طرف. کنسرنس ہے یہاں پہ, کوئی بھی کنسرنس کر سکتا ہے, پر میرے خیال سے جو انالیسس ابھی ہو سکتے وہ یہی ہے کہ دیر آر سو مچ ڈفرینسز ناؤ, ابھی بہت زیادہ کچھ تبدیل ہو چکا ہے. اور جب ہم طالبان کے حوالے سے آتے ہیں, طالبان کا آخری موقف جو آپ نے دیکھا ہے, تو اس سے ہم کئی موارد کو ابھی تجزیہ کر سکتے ہیں. بطور مثال طالبان نے اپنے شیڈو گورنر کو یا نام نہاد وہ جو گورنر ہے افغانستان کی کئی پروونسز میں, ان میں چینج لا چکے ہیں. تغیر یہ ہے کہ وہ جو جھگڑا چاہتے تھے, وہ جو ایکسٹریمزم کے حوالے سے فالو اپ کرنا چاہتے تھے, وہ چینج ہو چکے ہیں. اسی حوالے سے آپریشنل ایریا میں بھی طالبان کے حوالے سے چینجز ابھی سامنے آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ موجود ہے, آپ کو کچھ دکھانا ہوگا, اور یہ بگننگ آف دا ڈبیٹ ہے, ابھی تک یہ آغاز ہے, شروعات ہے. تو اس شروعات میں ہم ابھی ججمنٹ نہیں کر سکتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ ویسا نہ ہو جو ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے, کیونکہ تبدیلی ہے یہاں پہ اور بہت زیادہ امید ہے افغانستان میں ہے, اور اس کے لیے بیسس بھی موجود ہے.
بالکل.
اور طالبان کا موقف, طالبان کا تجربہ یہ ہے کہ ابھی افغانستان میں اگر آپ جھگڑا کرتے رہے تو ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں نفیسہ جی, اگر یہاں سے امریکی گئے بیٹو, افغانستان اپنے کسٹمز کے مالک ہے, یہاں پہ افغانستان کا انکم موجود ہے, تو یہ حدود یہ جب ہم کہہ سکتے ہیں اپروکسیٹ مٹلی 200,000 تک ہمارے جو فورسز ہے یہاں پہ موجود ہوں گے, تو آپ کو اس کو بھی ہرانے کے لیے ایٹ لیسٹ 3-5 سال چاہیے, کچھ ہونے والا نہیں ہے میرے خیال سے.
اچھا, آپ نے ہمارے کالرز کی تشویش کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کافی باتیں کی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں صحیح ثابت ہوں گی. ہمارے ساتھ ہے افغانستان سے سینئر صحافی مریارے عباسین, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چمن بارڈر پہ تھے پاک افغان تجزیہ کار نور زمان اچکزئی, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ, جہاں اس وقت سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ بعض علاقے نارتھ پول سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہیں. ہم بات کریں گے کہ اس وقت عالمی موسم کس طرح سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہم شکاگو چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر طاہر, شکاگو کتنا ٹھنڈا ہے اور لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟
دیکھیے نفیسہ, شکاگو میں اس وقت بہت سردی ہے, اس وقت میرا ٹیمپریچر بتا رہا ہے -20 درجے منفی چل رہا ہے, اور ونڈ چل کے ساتھ 50 کے قریب جو ہے وہ نیچے ٹچ کر رہا ہے. سڑکیں سنسان ہیں, بہت سارے دفاتر بند ہیں, اسکول بند ہیں, ہمارے اپنے جو ہاسپٹل سے ریلیٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تمام بند ہیں, مریضوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ گھر پہ ہی رہیں, اور گاڑی سے نکل کے بلڈنگ کے اندر جانا جو ہے یہ آپ کو اس کے لیے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے پوری تیاری کر لیں کہ بلڈنگ کا دروازہ جو کھلا ہے اسی میں جائیں اور اچھی طرح سے ڈریس اپ ہو کے جا رہے ہیں. یہاں پہ ہائی ویز ٹوٹلی ویران ہیں. کل بھی میں گیا تھا تو میں اور میرے ساتھ کوئی ایک اور ایک دو گاڑیاں اور تھیں, تو ہائی ویز جو ہیں وہ رن ویز بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور زندگی مکمل طور پہ مفلوج ہے. لوگ آ بھی رہے ہیں, ہوم لیس جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں, ان کے لیے سرکار نے کافی بندوبست کر رکھے ہیں, بسیں رکھی ہوئی ہیں جو لوگوں کو لے کے جا رہی ہیں ہوم لیس شیلٹرز میں, بہت سارے اسکول اور اس طرح کی ایسی جگہ جو ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے کہ جہاں جو لوگ سردی میں ایکسپوزر جن کا ہے یا جن کو ٹھنڈ لگ رہی ہے وہ اپنے آپ کو گرم کر لیں, پھر ان کو اسپتالوں میں لے جایا جا رہا ہے, ایمرجنسی روم میں کافی لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. فراسٹ بائٹ کافی ہے, ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ 20 منٹ کے بعد ان کو وہ جم سکتی ہیں. خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں جن میں جیسے کہتے ہیں فیزیولوجیکل ریزرو جن کا کم ہے, جن کی قوت مدافعت یا ان کے جسم میں گرمائش پیدا کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ کم ہیں, ان کو ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. ہیٹنگ کا بڑا مسئلہ ہے, اگر گھر میں ہیٹنگ چلی گئی تو بس اس ان حالات میں کوئی ٹھیک کرنے والا بھی مشکل سے ملتا ہے.
یہ بتائیے یہ ٹھنڈ جو آئی ہے یہ کتنی تاریخی ہے, کتنے عرصے کے بعد اس طرح کی ٹھنڈ دیکھنے میں آئی ہے امریکہ میں؟
جی سننے میں آ رہا ہے جیسے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ٹھنڈ تو اس سے پہلے ہوئی نہیں تاریخ میں, کوئی ایسی اتنا ٹیمپریچر شکاگو میں کم از کم اتنا ڈراپ نہیں ہوا.
اچھا
یہ انٹارکٹیکا سے بھی کم درجہ حرارت ہے اور یہ ایک نیا ریکارڈ ہے جو اس وقت بن رہا ہے, اور یہ گرپ پورے ایک علاقہ ہے مڈ ویسٹ کا جس کا کہہ رہے ہیں کہ ایپی سینٹر جو ہے وہ شکاگو اور اس کے گرد و نواح جو علاقے ہیں وہ ہیں. اب یہ دیکھیں کب مشرق کی طرف یہ سارا بگولا جو ہے ٹھنڈ کا وہ اگر مشرق کی طرف چلا جائے تو کچھ, میرے خیال میں کل اور ہفتے سنیچر کے دن اور اتوار کو کچھ بچت ہو جائے گی, 20-30 تک ٹیمپریچر آ جائے گا.
یہ بتائیے آپ جانتے ہیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں, اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ماہر موسمیات ہمیں جوائن کریں, وہ اس وقت نہیں مل رہے, لیکن آپ بھی بتا سکیں گے اس وقت امریکہ میں کس حد تک اس پر بحث ہو رہی ہے کہ دنیا کے موسم شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں اور کیوں؟
جی امریکہ میں اس وقت جو سیاسی اسٹیج ہے اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی کا دایاں ونگ جو ہے, منافع خور جو لوگ ہیں ان کی ایک آواز ہے, اور جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں تو کوئی اس پہ جھگڑا نہیں ہے, کوئی بحث نہیں ہے, بس بحث صرف یہ ہے کہ کیا اس وقت انسان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو ہارنیس کر کے گاڑیاں کم کر کے کاربن ایمیشن کو کم کر کے اگر اس وقت کام کرنا شروع کر دیں انسان بحیثیت مجموعی, بہت سارے ملک چائنا انڈیا امریکہ جو بڑے بڑے ملک ہیں جن کی وجہ سے کاربن ایمیشن ہوتی ہے, تو کیا جو گرمائش ہو رہی ہے گلوب کے اندر, زمین جو گرم ہو رہی ہے اور سمندروں کا پانی اوپر چڑھ رہا ہے اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوں گی, جو اکنامک مشکلات پیدا ہوں گی, جو سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے, جو لوگ عوام جس طرح سے متاثر ہوگی اور وہ لوگ جس طرح سے آگے پیچھے موو کریں گے, ان کے جو اکنامک اور پولیٹیکل اور انوائرمنٹل جو ان کی مشکلات ہوں گی, ان کو کیا انسان ریورس کر سکتا ہے کہ نہیں ریورس کر سکتا.
بہت بہت اہم موضوع ہے, ہم ضرور بات کریں گے پورا گھنٹہ کسی وقت. ہمارے ساتھ تھے شکاگو میں سینئر ڈاکٹر اور تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ویسکو والورچ, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
یہ 1807 کی بات ہے جب 37 سال کے ایک امیر اسکالر کو مغربی افریقہ میں اس ملک سے اغوا کر لیا گیا جو اب سینیگال کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہیں غلام کے حیثیت سے فروخت کرنے کی خاطر امریکہ بھیج دیا گیا۔ انہوں نے، جن کا نام عمر ابن سعد تھا، اپنی بقیہ زندگی ایک غلام کی حیثیت سے امریکہ کے جنوب میں گزاری، اور اگر ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی سوانح موجود نہ ہوتی تو ان کی کہانی بھی بھلائی جا چکی ہوتی۔ یہ سوانح عربی زبان میں تحریر کی گئی اور اسے حال ہی میں لائبریری آف کانگریس نے حاصل کیا ہے، جس کا نام ہے عمر ابن سعد کی زندگی۔ یہ کتاب نہ صرف ایک امریکی غلام کے ہاتھ سے تحریر کردہ اس کی ذاتی زندگی کی داستان ہے، بلکہ وہ امریکہ میں مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ کا پہلی مرتبہ گہرا جائزہ پیش کرتی ہے۔ ابن سعد تقریباً ایک تہائی امریکی غلاموں میں شامل تھے جو مسلمان تھے، جبکہ غلام بنائے جانے والے مسلمانوں کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں، تقریباً 40% لوگ جنہیں پکڑ کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا مغربی افریقہ کے ان حصوں سے تعلق رکھتے تھے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ برکلن ہسٹوریکل سوسائٹی سے منسلک تاریخ دان ظہیر علی، جو مسلمز ان برکلن پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ ایک عیسائی قوم ہے۔ یہ صورتحال اس جانب توجہ مبذول کراتی ہے کہ اس قوم کی تشکیل میں غیر عیسائیوں کا بھی ہاتھ تھا، اور نہ صرف اس قوم کی تشکیل میں بلکہ اس قوم کی تعمیر میں بھی۔ اس سے اس بارے میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ابتدائی سے ایک مسیحی قوم ہے۔ امریکہ کے ابتدائی مسلمان غلام تھے، بعد کے مرحلے میں امریکہ میں سیاہ مسلمانوں کی شناخت کو مٹا دینے کا کام غلام بنائے جانے والے افریقیوں کی ذاتی شناخت کو ختم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ بنا۔ ارکانسا یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر اور مصنف خالد بدون کا کہنا ہے کہ سیاہ فام لوگوں کی درجہ بندی کا مقصد غلام بنائے جانے والے افریقیوں کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ وہ ذاتی ملکیت کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا ان کے الفاظ میں اگر آپ سیاہ فام ہیں تو آپ ایک انسان نہیں ہیں۔ غلام بنائے گئے افریقی مسلمانوں کے تاریخی ریکارڈ دھندلا دیے گئے، اور حتیٰ کہ ان کے نام پر بھی انگریزی چھاپ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے تاریخ میں ان کی حیثیت اور بھی گڈمٹ ہو گئی۔ تاریخ داں ظہیر علی کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمان افریقی غلام کب تک اسلام کے پیروکار رہے اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے۔ بعض نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، جبکہ دوسرے اپنے آقاؤں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ظاہر کرتے رہے کہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ تاہم ایسی علامتیں ملتی ہیں کہ غلام بنائے جانے والے بعض مسلمان اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ بہت سے امریکیوں کو، جبکہ مسلمان افریقی غلاموں کی بڑی تعداد کے بارے میں ہو سکتا ہے اچھی طرح علم نہ ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکی ثقافت پر بہرحال اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ مسلمان غلاموں کی دیرینہ میراث کا عکس غالباً بعض افریقی امریکیوں کی اس جدید تحریک میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عقیدے کو سینے سے لگایا جائے جسے وہ اپنے اجداد کا اصل مذہب خیال کرتے ہیں۔ تاریخ داں ظہیر علی کہتے ہیں کہ اسلام امریکہ کے لیے نیا نہیں ہے، یہ ملک کے قیام سے پہلے یہاں موجود تھا، یہ ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے اس ملک کے قیام میں مدد کی، اور اسلام امریکی تاریخ کے تانے بانے کا ایک حصہ تھا۔ امریکہ میں غلامی کے دور کے آغاز سے لے کر اب تک سیاہ فام مسلمان برادری کا سب سے بڑا حصہ ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔